کے نامی مقابلہ میری کہانی.
جب میں 10 سال کا تھا 12 سال کا تھا تو میں نے گٹار سیکھنا شروع کر دیا تھا.
بیٹھے بہت ڈر لگتا ہے, تو بچے لوگ کو مارتے ہیں, ابھی بجلی ہے پیسہ کرنٹ لگاتے
ہیں. فون سے رابطہ کرتے ہیں, 2 لاکھ روپے لاؤ اپنے بچیوں کو لے جاؤ.
میری کہانی.
انسان کو ہوش نہیں رہتا ہے, دنیا نا الٹ جاتی ہے.
السلام علیکم سامعین, پروگرام ہے میری کہانی, میں ہوں آپ کی میزبان شہناز عزیز. ہماری پروڈیوسر ہیں گلرخ, ہمارے انجینئر ہیں جوان کمنگز, اور آج کے پروگرام میں بہت اچھی سی کہانیاں بھی ہیں. لیکن اس سے پہلے کہ پروگرام شروع کریں, میں آپ کو نئے سال کی مبارکباد دے دوں, کیونکہ میری آپ سے ملاقات اب نیا سال شروع ہونے کے بعد ہوگی. تو بے انتہا خوشیاں لے کر آئے نیا سال آپ کے لیے, بہت محبت سے آپ سب کو مبارکباد. انشاءاللہ فیس بک پر بھی آپ کو یہ مبارکباد میں دوں گی اور نئے سال کے دن ہی, لیکن میری یہ پیشگی مبارکباد قبول کیجیے. نیا سال ہے تو ہم نے کوئی بہت اچھی سی کہانیاں بھی رکھی ہیں. پہلی کہانی ہماری کشمیر سے ہے اور سنانے والے ہیں عاشق حسین صاحب, کلگام کشمیر کے گاؤں سے. اس کے بعد آپ کہانی سنیں گے جواد اصغر کی. جواد اصغر کی کہانی آپ نے سنی تو گزشتہ ہفتوں میں تھی, لیکن وہ کہانی ایک خوشائند انجام کو پہنچ گئی ہے. نئے سال کا اس سے اچھا تحفہ کیا ہو سکتا ہے, تو وہ کہانی بھی ہم سنیں گے. اور آخر میں آپ نے اکثر ہمارے کالر کی آواز سنی ہوگی, محمد عمیر کی, جو ننکانہ صاحب سے فون کرتے ہیں ہمیں, اور بالآخر ہم نے ان کی کہانی ریکارڈ کی ہے اور بہت پیاری کہانی ہے یہ بھی. تو یہ تینوں کہانیاں آج کے پروگرام میں ہیں. مہمان ہمارے بہت اچھے سے ہیں, میری بھی آج ان سے پہلی دفعہ ملاقات ہوگی. ہمایوں قیصر صاحب ہیں جو ریڈیو کشمیر کے ڈائریکٹر ہیں. السلام علیکم ہمایوں قیصر صاحب.
وعلیکم السلام.
میں نے پتہ نہیں آپ کا عہدہ صحیح بتایا, یعنی ڈائریکٹر جنرل.
جی جی ہاں, میں پروگرام ہیڈ ہوں, میں پروگرام کا انچارج ہوں, ہیڈ ہوں.
اچھا,
ریڈیو کشمیر سری نگر میں.
جی, اور بہت کچھ کارنامے ہیں قیصر صاحب کے, اس کے علاوہ بھی یہ آرٹسٹ ہیں, اور سب سے بڑی بات جو ہمارے سننے والوں کے دل کو بھائے گی وہ کرکٹر ہیں یہ فرسٹ کلاس. تو قیصر صاحب, مطلب کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ مہمان ایسا ہو کہ ہمارا یہ دل چاہے کہ اس کو اپنے اگلے کسی پروگرام میں ایک شخصیت کے طور پہ بھی لے کر آئیں, تو آپ ایسے مہمان ہیں. انشاءاللہ آپ سے تفصیلی آپ کے کام پر بات ہوگی اگلے پروگرام میں, لیکن آج ہم نے آپ کو دعوت دی ہے ان پروگراموں, اپنے اس پروگرام میں کہانیاں سننے کے لیے. پتہ نہیں آپ نے یہ پروگرام پہلے کبھی سنا ہے, یعنی کشمیر میں ہمارے بہت سے سامعین ہیں, لیکن کیا آپ کو سننے کا اتفاق ہوا پروگرام؟
جی ہاں مجھے اتفاق ہوا ہے, میں نے سنا ہے یہ پروگرام, اور یہاں آپ کا جو اسٹیشن ہے آواز بہت صاف آتی ہے, میرے میں پہ آتی ہے, اس لیے لوگ سنتے ہیں.
جی ہاں, اور خوشی کی بات یہ کہ ہمارے کشمیر کے دونوں حصوں میں, یعنی پاکستان کے کنٹرول میں جو اور جو انڈیا کنٹرول میں, دونوں جگہ ہمارا پروگرام بڑے شوق سے سنا جاتا ہے. اور میں ایک بات کہتی ہوں ہمارے صاحب, پتہ نہیں آپ سے زیادہ شاید بہتر مجھے کوئی نہیں بتا سکتا کہ کشمیر کے لوگ ہیں, انہیں کہانی کہنے کا فن بڑا اچھا آتا ہے, مطلب بہت اچھی طرح سے اپنی کہانی لکھتے اور سناتے ہیں وہ, تو صحیح ہے یہ میرا خیال؟
جی, اگر آپ دیکھیں گے کہ یہاں کی جو روایت ہے اس میں بھی کہانی ہے, ایک لوک کہانی کا طریقہ ہے. یہاں ایک داستان ہوتی ہے, وہ تھوڑا سا اس میں میوزک ہوتا ہے, ایک آدمی بولتا ہے, پھر وہ اس کے ساتھی گاتے ہیں, پھر اسے سوال پوچھتے ہیں, اور یہ سلسلہ یہاں دیہات میں یا فوک میں صدیوں سے چلا آ رہا ہے.
اچھا,
داستان کا وہ بھی ایک قسم کی کہانی ہے.
تو اب جب آپ آئیں گے ہمارے پروگرام میں تو ہم تھوڑی سی جھلک اس طرح کی کسی کہانی کی سننے والوں کو سنوائیں گے. انشاءاللہ کچھ تو کہیے میں, اور قیصر صاحب سے کچھ ہم تاریخ بھی پوچھیں گے. تو قیصر صاحب, یہ کہانی ہمیں بھیجی ہے عاشق حسین ملک نے, یہ ایک بڑا اچھا سا بچہ ہے, بڑی ہمت والا بچہ ہے, کلگام کشمیر سے, اور یہ اس کے گاؤں سے, اور یہ ہمارے ساتھ موجود ہیں, لیکن ان سے ہم بات چیت ابھی تھوڑی دیر میں کریں گے. لیجیے پہلے کہانی سنتے ہیں.
السلام علیکم, میرا نام عاشق حسین ملک, میں جموں اینڈ کشمیر کلگام تحصیل ڈی ایچ پورہ ولیج کھری بٹ پورہ میں رہتا ہوں. میرا جنم 1997 میں ہوا, میں 3 مہینے کا تھا جب میرے باپ نے میری کمزور ماں اور میرے ضعیف نانا کو, جو کہ استھما کی بیماری میں مبتلا ہے, کو چھوڑ کر چلے گئے. میری ماں کہتی ہے کہ میرا باپ مر گیا, لیکن مجھے اب تک پتہ نہیں وہ ہے یا نہیں. میری پرورش میرے نانا نے کی. ابتدائی دنوں میں گھر کے حالات اچھے تھے, لیکن میرے باپ کے گھر کو چھوڑنے سے گھر کے حالات بگڑنے لگے۔ میں 5 سال کا تھا، میری ماں بیمار ہوئی۔ وہ اس بیماری میں ہمارے پاس کچھ زمین تھی، نانا نے وہ بیچ کر میری ماں کے علاج کرایا۔ گھر کو چلانے کے لیے وہ گھر کے برتن بیچنے پر مجبور ہو گئے، کمزور ہونے لگے۔ گھر میں کوئی آمدنی نہ آتی تھی۔ میں گورنمنٹ ہائر سیکنڈری اسکول میں 9th کلاس میں پڑھتا تھا، اور اللہ کے فضل و کرم سے میں اپنے کلاس میں ہمیشہ ٹاپ کرتا تھا۔ میں ہفتے میں 4 دن اسکول جاتا تھا، 3 دن مزدوری کرنے جاتا تھا۔ میں اپنی فیملی کو تھوڑا سا سپورٹ کر رہا تھا۔ 10th کے ایگزام پاس کرنے کے بعد میں نے نان میڈیکل سبجیکٹ لیے، کیونکہ مجھے انجینئر بننے کا شوق تھا۔ 12th کلاس بھی اللہ کے فضل و کرم سے اچھے نمبرات سے پاس کیا۔ اب ایک طرف سے گھر کا بوجھ ہے، اور دوسری طرف اپنے فیوچر کے غم نے گھیر رکھا ہے۔ رشتہ داروں نے ہمارے گھر آنا چھوڑ دیا۔ 2014 میں نے جے این کے بینک سے رجوع کیا تاکہ ایجوکیشن لون حاصل کر کے انجینئرنگ کالج میں ایڈمیشن لے سکوں، مگر کیس مکمل ہونے کے بعد بینک والوں نے گورنمنٹ ایمپلائی گارنٹر مانگا، جو میرے پاس نہیں تھا۔ میں اپنے گاؤں میں جتنے گورنمنٹ ایمپلائی تھے ان سبھی کے پاس گیا، مگر انہوں نے گارنٹر رہنے سے انکار کیا۔ اس وجہ سے میرا 1 سال ضائع ہو گیا۔ مجھے لگتا ہے میرا انجینئر بننے کا تمنا ارمان ہی بن کر رہ جائے گا، مگر کچھ دنوں پہلے آپ کے ایک پروگرام کے لسنر ملک منظور احمد نے، جو آپ کا فیس بک فالوور بھی ہے، آپ کے بارے میں کہا، آپ اپنی کہانی وی او اے کو رسال کرو، شاید وہ آپ کی ہیلپ کریں گے، اور انشاءاللہ آپ کو انجینئر بننے کا خواب پورا ہوگا۔ میں اپنے گاؤں میں جتنے بھی گورنمنٹ ایمپلائی تھے ان سبھی کے پاس گیا، مگر انہوں نے گارنٹر رہنے سے انکار کیا۔ تھا میرے انجینئر بننے کا خواب شاید ارمان ہی بن کر رہے گا، مگر آپ کے ایک پروگرام کے ریگولر لسنر ملک منظور احمد نے، جو آپ کا فیس بک فالوور بھی ہے، نے آپ کے بارے میں کہا، آپ اپنی کہانی وی او اے او کو رسال کرو، شاید وہ آپ کی ہیلپ کریں گے، اور انشاءاللہ آپ کا انجینئر بننے کا خواب پورا ہوگا۔
بہت اچھا عاشق حسین، سب سے پہلے تو میں آپ کو بہت داد دیتی ہوں کہ آپ نے اتنے برے حالات میں پڑھا، 6 نمبر حاصل کیے، ساتھ ساتھ آپ اپنے نانا کا سہارا بھی بنتے ہیں۔ یہ بتائیے 12ویں جماعت میں کتنے نمبر آئے آپ کے؟
میرا تھا، میں آتا تھا اپنے اسکول میں، میں تھا یہ ٹاپر تھا میں ہی اپنے اسکول میں، میں تھا 61.4 آئے تھے مجھے۔
تو داخلہ مل سکتا ہے اس نمبر پہ آپ کو یونیورسٹی میں؟
ہاں میم، مجھے مل سکتا۔
اب یہ بتائیے کہ آپ کے نانا اور امی کیسے ہیں؟
میم ایسے تو ٹھیک ہیں، ممی کمزوری ہے ابھی بھی دن بہ دن، تو نانا تھوڑا سا بیماری دن بہ دن ہوتے جا رہے ہیں۔
تو نانا کیا کام کرتے ہیں آپ کے؟
وہ پہلے کرتے تھے، روٹی بناتے تھے میم، اب کچھ بھی نہیں، اب گھر میں بیٹھے ہوتے ہیں، اب مجھے چلانا پڑتا ہے۔ تو
آپ کیا کرتے ہیں؟
میں ایسے ہی زیادہ تھا، کسی جگہ پہ مزدوری کرنے، گھر میں کوئی کام ہوتا تھا تو جو بھی کام ملتا تھا۔
اچھا، تو اب گھر کا خرچہ آپ چلاتے ہیں؟
ہاں میم۔
تو آپ جو ہیں کہاں پڑھنا چاہتے ہیں، کون سے کالج میں؟ کشمیر میں کون سی یونیورسٹی ہے جہاں آپ جا سکتے ہیں؟
میم کشمیر میں یونیورسٹی جو ہے وہ گورنمنٹ یونیورسٹی ہے، کشمیر میں تو 2 ہی ہیں، ان کو ہوتے ہیں انٹرانس کے تھرو ایڈمیشن، وہ ہوتا ہے تھرو انڈیا ہوتا ہے وہ۔ ہاں میم۔
تو آپ نے انٹرنس ایگزام دیا کسی کا؟
میم میں نے دیا تھا 1 سال، تب مجھے آگے تھے کچھ، اب میں نے نہیں کی تھی کوچنگ، تو پرائیویٹ انسٹیٹیوشن میں میرا ہو جاتا پھر ایڈمیشن، ایسے نہیں ہوتا گورنمنٹ انسٹیٹیوشن میں، میری سلیکشن نہیں ہوئی تھی۔ میرا ہوا تھا پرائیویٹ انسٹیٹیوشن میں. اس کا
آواز دوست انعامی مقابلہ میری کہانی.
جب میں 10 سال کا تھا 12 سال کا تھا تو میں نے گٹار سیکھنا شروع کر دیا تھا.
ہماری اور آپ کی زندگیوں میں جنم لینے والی ایسی کہانیاں جنہیں اکثر کوئی سننے والا نہیں ہوتا.
ہم ایک عرصے سے آپ کو یہ کہانیاں سنا رہے ہیں لیکن ہم ہی کیوں, اب آپ کی باری ہے.
بہت ڈر لگتا ہے, بچے لوگ کو مارتے ہیں, ابھی بجلی کرنٹ لگاتے.
مائکرو فون کی دوسری جانب نہیں بلکہ اس کے سامنے ہمارے ساتھ ساتھ منتخب کہانیوں کو ہم آپ کی اپنی آواز میں اردو ریڈیو اور ویب پر سنوائیں گے.
پروگرام میں نشر ہونے والی ہر کہانی کسی نہ کسی انعام کی مستحق ہوگی.
فون سے رابطہ کرتے 2,00,000 روپے لاؤ, اپنے بچیاں کو لے جاؤ.
آپ یہ کہانیاں ہمیں ای میل بھی کر سکتے ہیں urdu.feedback@voanews.com. کہانیاں بھیجنے کے لیے پاکستان میں ہمارا پتہ ہے میری کہانی, وائس آف امریکہ اردو سروس, پی او باکس نمبر 1353 یعنی 1353 اسلام آباد, پاکستان.
اور بھارت میں ہمارا پتہ ہے میری کہانی, وائس آف امریکہ اردو سروس, پی او باکس نمبر 5437 یا 5437 نئی دلی 110011 بھارت. اردو سروس کے یہ پروگرام میڈیم ویو 972 پر پاکستانی وقت کے مطابق روزانہ شام 7 بجے سے صبح 7 بجے تک نشر ہوتے ہیں.
تو انتظار رہے گا آپ کی کہانیوں کا.
مزید تفصیلات کے لیے urduvoa.com. آواز دوست انعامی مقابلہ میری کہانی.
انسان کو ہوش نہیں رہتا ہے, دنیا نا الٹ جاتی ہے.
تو سامعین پتہ آپ نے نوٹ کر لیے ہوں گے, کہانیوں کی کاپی اپنے پاس ضرور رکھیے. ہمارے آج اس پروگرام میں مہمان ہیں ہمایوں قیصر صاحب جو ریڈیو کشمیر کے پروگرام ڈائریکٹر ہیں, اور اس وقت آپ نے کہانی سنی تھی عاشق حسین ملک کی. تو عاشق حسین آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟
ہاں میم آ رہی.
اچھا تو ہمارے ساتھ آپ ہی کے جموں کشمیر سے ہمایوں قیصر صاحب ہیں. قیصر صاحب کیسی کہانی لگی آپ کو ان کی عاشق حسین کی؟
دیکھیے کہانی تو ان کی, اس کو میں دلچسپ نہیں کہہ سکتا, کہانی تو ان کی کافی سیریس ہے اور کافی کچھ جھیل رہے ہیں, یہ کافی کچھ برداشت کر رہے ہیں. لیکن جیسے کہ زیادہ تر ہمارے یہاں بچوں کے ساتھ ہوتا ہے, ان میں قابلیت ہوتی ہے مگر کوئی ڈائریکشن نہیں ہوتی, کوئی ان کو مینٹر نہیں کرتا, کوئی گائیڈ نہیں ہوتا ہے. ان کے ساتھ بھی یہی پرابلم رہی ہے کہ ابھی پیسوں کا معاملہ تو تب آئے گا جب یہ کسی انجینئرنگ کالج میں جائیں گے. اس سے پہلے تو ان کو جوائنٹ انٹرنس ایگزامینیشن دینا ہے یا سی ای ٹی دینا ہے جو ہوتا ہے یہاں کا ایگزامینیشن انجینئرنگ کے لیے.
میرا خیال ہے ان سے پوچھئے کہ کیا ان کی یہ بتا سکیں گے آپ کو, آپ ان سے بات کر سکتے ہیں براہ راست.
جی 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 عاشق,
السلام علیکم.
عاشق صاحب السلام علیکم. عاشق سن رہے میری آواز؟
ہاں سر سن رہا
ہوں. عاشق مجھے بتائیں آپ, یہ آپ نے جو انٹرنس ایگزام دیا یہ کب دیا تھا؟
2014 میں دیا تھا سر میں نے.
کیسی تیاری کی تھی
سر؟ ایسے ہی گھر پہ کر رہا تھا تیاری, اوپر سے گھر کو بھی تھوڑا سا ہیلپ کر رہا تھا.
صحیح بات. تو عاشق ایک بات ہے کہ اگر آپ کی تیاری میں مدد کی جائے اور آپ اس کے بعد پھر سے کامن انٹرنس ٹیسٹ دیں, کیا یہ ممکن ہے؟
ہاں ہے ممکن, کیوں نہیں.
دیکھیے آج ایک خاص بات ہے کہ ابھی کچھ مہینے پہلے ہی آج ہی کشمیر میں یہ لانچ ہوا ہے کہ جو 12ویں کے بچے ہیں انٹرنس کے لیے ان کو اسکولوں میں ٹریننگ دی جا رہی ہے, سرکار فری میں ٹریننگ دے رہی ہے, ان کو کوچنگ کر رہی ہے. تو آپ کو ایسی کوچنگ کی ضرورت ہے تاکہ آپ جب امتحان دینے جائیں تو آپ کو کسی سرکاری اس میں کالج میں, کیونکہ یہاں بہت سے کالج ہیں سی ٹی کے بعد ان میں بھیجا جاتا ہے بچوں کو پڑھنے جہاں فیس کم ہوتی ہے, اور اگر تھوڑی سی فیس زیادہ بھی ہو تو پھر یہاں وہ جٹائی جا سکتی ہے. لیکن اگر آپ باہر چلے جاتے ہیں کسی پرائیویٹ ادارے میں, ایک تو سب اسٹینڈرڈ ادارے ہیں زیادہ جہاں جاتے ہیں لوگ, کیونکہ وہی زیادہ پیسہ ڈیمانڈ کرتے ہیں, ان کو پیسہ چاہیے, پڑھائی سے ان کی دلچسپی نہیں ہے. دوسری بات ہے آپ کے گھر والے بھی آپ سے جدا ہو جائیں گے, اگر آپ ان کا تھوڑا بہت کام بھی کر لیتے ہیں وہ بھی نہیں کر پائیں گے اور خرچہ بھی بڑھ جائے گا. تو دو راستے ہیں, ایک تو آپ یہ اگر چاہیں تو آپ پھر سے سی ای ٹی کی تیاری کریں, پھر سے انٹرنس دیں تو اس میں کوالیفائی کریں. دوسرا یہاں پولیٹیکنک کالجز بھی ہیں جہاں 3 سال کا ڈپلوما انجینئرنگ کا ہوتا ہے, وہ سارے اسٹیٹ اونڈ ہیں تقریباً, تو اس میں میٹرک کے نمبر دیکھے جاتے ہیں آپ کے,
اور اس کے بعد بارہویں کے نمبر کنسیڈر کیے جاتے ہیں, تو وہاں بھی داخلہ ہو سکتا ہے آپ کا, کیونکہ آپ کا جو شوق ہے وہ پورا ہو سکتا ہے. آپ نے 61% نمبر لائے ہیں اور صرف خود محنت کی ہے, حالات بھی آپ کے سازگار نہیں تھے, آپ نے گھر کا کام بھی کیا ہے, تو آپ کی 61% بھی بہت ہوتے ہیں ان حالات میں.
سر یہی پران مجھے پتا, کیا میں اس سال جاتا انٹرانس کوچنگ کے لیے, میرے پاس پیسے نہیں تھے, گھر والوں سے میں نے بولا سر تو گھر میں اتنے سورسز نہیں تھے, وہی پران مجھے پرسنٹیج میں بھی
ہم مانتے ہیں. بالکل بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ, یہ بات جو آپ کہہ رہے ہیں بالکل صحیح ہے, لیکن ایسا ہے کہ بہت بار یہ ہو جاتا ہے کہ جو بچہ ہوتا ہے اسے کوئی گائیڈ نہیں کر پاتا, اور وہ بچے بےچارے کے پاس تو اپنے ریسورسز اتنے نہیں ہوتے ہیں کہ وہ خود پتا کرے مجھے کیا کرنا ہے.
اور اسی لیے تو ہم آپ کی ہمت کو سلام کر رہے ہیں کہ آپ نے خود سے اتنا بڑا کام کیا. اور میں بتانا بھول گئی تھی جب قیصر صاحب کا تعارف کروا رہی تھی کہ یہ کاؤنسلنگ بھی کرتے ہیں, اور یہ ان کا خاص ذاتی دلچسپی بھی ان کی ہے اور نوجوانوں کی کاؤنسلنگ کرنے میں. تو یہ بتائیے کہ یہ تو رہتے ہیں کلگام میں, آپ ہیں سری نگر میں, تو کیسے آپ دونوں کے درمیان رابطہ ہوگا, آپ کیا ان کی کس طرح ان کی مدد کر سکتے ہیں؟
دیکھیے اگر یہ ہمارے پاس آ جائیں ملنے, آ سکتے ہیں, بہت دور دور سے بچے آتے ہیں میرے پاس ملنے.
اچھا,
تو ان کو فون نمبر میرا مل جائے آپ بھی دے سکتے ہیں, میں بھی دے سکتا ہوں, اس کے بعد یہ مجھے کانٹیکٹ کریں, میرے پاس آئیں, میں کوشش کروں گا ان کو گائیڈ کرنے کی, پھر میں یہ بھی دیکھنے کی کوشش کروں گا کہ کوئی ایسا ہے جو ان کی مدد کر سکے, تاکہ ان کو تھوڑی سی کوچنگ تو مل جائے اگر انہیں انٹرنس ایگزام دینا ہے اس سے پہلے, کیونکہ ان کے پاس کوچنگ بالکل نہیں ہے اور ان کے پاس کوئی گائیڈ اور مینٹر بھی نہیں ہے, دور علاقے میں رہتے ہیں اور بزی بھی رہتے ہیں, گھر کے کام بھی کرتے ہیں, مگر ان کو مینٹر کی ضرورت ہے کہ جو ان کو گائیڈ کرے اور ان کو راستہ دکھائے. ان میں جذبہ بھی ہے, قابلیت بھی ہے,
بہت اچھا بچہ ہے, یہ تو ہمت والا بچہ ہے بہت. تو یہ بتائیے کہ کتنی دور کتنا ہے کلگام اور سری نگر میں, کتنا فاصلہ ہے؟
فاصلہ ہوگا ان کا کوئی 70-80 کلومیٹر تو ہوگا ہی میرے خیال میں ان کے گھر سے ہمارا, یہ میرے خیال میں دمال ہانجی پورہ میں رہتے ہیں. کیوں آشک کہاں رہتے ہیں؟
ہاں سر دمال کلگام سے ہمیں 25 کلومیٹر ہے. ہم
تو آپ کیسے جائیں گے ان کے پاس, جا سکتے ہیں آپ قیصر صاحب کے پاس؟
ہاں میں جا سکتا ہوں.
چلیں ٹھیک ہے.
پتا کہ میں,
ہاں جی جی بولے, کیا کہہ رہے ہیں؟
میں آج کام پہ گیا, آج جمعہ میں کام پہ گیا تھا آج.
اچھا,
تو یہی کام کرنے نکلا تھا میں گھر سے.
بس بہترین, پھر تو میں آپ کو اس شو کے بعد میں قیصر صاحب ان کو آپ کا سیل فون نمبر دے سکتی ہوں؟
جی بالکل دے سکتی ہوں.
اور ان کا نمبر میں آپ کو دے دوں گی, ٹھیک ہے نا؟ میں آپ دونوں کو دے دوں گی, بلکہ پلیز اگر آپ ان کو کال کر لیں تو ان کے پیسے بچ جائیں گے فون کرنے کے.
کوئی بات نہیں, مجھے کوئی پرابلم نہیں,
ٹھیک ہے. میں آپ کو ان کا نمبر دے دوں گی اور ان کو احتیاطاً آپ کا نمبر دے دوں گی میں. تو چلو
کوئی بات نہیں, میں ان سے بات کر سکتا ہوں, اور ایک اور چیز بھی ہے, ان کی تھوڑی گائیڈنس بھی کر سکتے ہیں, اور شاید ان نے کبھی سنا بھی ہو کہ میرے کچھ پروگرامز ہوتے ہیں ریڈیو پہ جن میں کنٹینیوسلی کاؤنسلنگ کرتا ہوں, گائیڈ کرتا ہوں.
اچھا,
ہو سکتا ہے آشک صاحب نے بھی کبھی سنا ہو یہ بات.
تو عاشق حسین, جب اگر جب بھی اب آپ قیصر صاحب سے کانٹیکٹ میں ہیں, اور مجھے پورا یقین ہے کہ وہ اسکالرشپ میں ہر چیز میں آپ کی مدد کریں گے جو بھی, لیکن اس کے لیے اصل چیز آپ کی محنت ہے. تو آپ ان سے کانٹیکٹ کیجئے. اور قیصر صاحب, آپ کو اتنا ذوق ہے علمی اور ادبی, ایک شعر سنا دیجیے, کچھ شعر سنائیے آپ ہمیں ان جیسے بچوں کے لیے, کہ ان کا دل بڑھے. اسے ہے ذہن میں کوئی
شعر؟ میرے ذہن میں ہے یہ, دلوں کے زخم سلگتے رہے ہواؤں سے,
دلوں کے زخم سلگتے رہے
ہواؤں سے, یہ وہ چراغ ہیں بجھتے نہیں ہواؤں سے.
واہ واہ واہ. تو آپ کا اپنا شعر ہے, کسی اور کا شعر ہے؟
یہ میرے فادر کا, والد صاحب کا شعر ہے.
اچھا, کیا نام ہے آپ کے والد کا؟
قیصر قلندر صاحب.
قیصر قلندر صاحب, اچھا. تو چلے ہم ان کو جانے دیتے ہیں, اور آپ ہمارے ساتھ رہیے قیصر صاحب, ان کو ہم عاشق حسین کو جان دیتے ہیں. عاشق حسین, اب آپ خوش جا رہے ہیں نا؟
ہاں
ٹھیک ہے. اور آپ ان سے کانٹیکٹ کیجیے گا, میں آپ کو شو کے بعد نمبر دے دوں گی. چلیے میری طرف سے آپ کو خدا حافظ. اور قیصر صاحب, ایک اور ہمارے کہانی کی طرف چلتے ہیں اب, لیکن اس سے پہلے ہاں ایک ہمارے کالر ساتھ ہیں, عالم جان گلگت بلتستان سے. جی عالم جان, عالم جان.
جی سر.
جی وعلیکم السلام عالم جان, کیا حال چال ہیں آپ کے؟
آپ کی دعائیں میڈم.
بڑی سردی ہوگی آپ کے یہاں تو آج کل؟
بہت سردی ہے, میں گھر سے باہر سے بات کر رہا ہوں.
اچھا تو قیصر صاحب جو ہیں وہ بھی بڑی سردی والے علاقے میں، آپ دونوں ہی ٹھنڈک میں بیٹھے ہوئے ہیں بہت.
بہت ٹھنڈی ہے
جی. اچھا تو کچھ پوچھنا چاہیں گے آپ؟
ہاں میں نے جو گانے ریکارڈ کرایا تھا 17 جولائی کو.
جی
17 جولائی کو
مجھے معلوم ہے، مجھے یاد بھی آپ کی کہانی بڑی اچھی کہانی تھی. اصل میں ہم مہمان جیسے کہ آج ہمیں مل گئے قیصر، یہ کئی ہفتوں سے عاشق حسین کی کہانی ہمارے پاس ہے، بلکہ مہینوں سے. تو جیسے ہی اچھے سے ایک مہمان ملیں گے تو ہم آپ کی کہانی فوراً نشر کریں گے. ٹھیک ہے، تو عالم جان آپ کو کہانی کے پہ کیسی لگی کہانی ان کی عاشق کی؟
یہ بہت اچھی کہانی
اچھی لگی آپ کو. چلیے بہت شکریہ آپ کا. اب دوسری کہانی سنیے اب آپ اپنے گھر کے ریڈیو پر. تو ہم خدا حافظ کہتے ہیں آپ کو. ہمایوں قیصر صاحب یہ کہانی جو ہے یہ ہم نے چند ہفتے پہلے نشر کی تھی. اس بچے کا نام جواد اصغر ہے. اتفاق یہ ہے کہ یہ بھی کشمیر سے ہی تعلق ہے ان کا، پاکستانی کشمیر کے گاؤں سے. اور سن 2008 میں جب زلزلہ آیا تھا اس میں ان کا بڑا ان کو ایک ٹریجڈی ہوئی ان کے ساتھ، اور یہ بھی اس میں ہے پروگرام میں، اور ان کے بھائی دونوں کی کہانی ہے. تو چلیے ہم سنتے ہیں اور پھر ہم آپ کو اس کا انجام سنوائیں گے.
میرا نام جواد اصغر ہے، میں ضلع مظفر آباد تحصیل ٹیکہ کے گاؤں چھانج سے تعلق رکھتا ہوں. میرے والد علی اصغر مرحوم الیکٹریشین تھے، اس کے ساتھ ساتھ وہ گاؤں کے قریبی بازار پر ٹیکہ میں گیس بھرائی کا کام کرتے تھے، اور ہم چار بھائی اور تین بہنیں تھیں. مجھے گاؤں کے دیگر بچوں کے ساتھ اس وقت واحد گرلز پرائمری اسکول میں داخل کروا دیا. جماعت اول کا طالب علم تھا. 8 اکتوبر 2005 کو میں اپنے اسکول میں تھا، اچانک زمین زوردار دھماکوں کے ساتھ لرز اٹھی. ہم سب خوف زدہ ہو گئے. اسکول کی عمارت لینڈ سلائڈنگ کے باعث گرنا شروع ہوئی. مجھے یاد نہیں کہ میں اپنے دیگر خوش نصیب یا بد نصیب ساتھیوں کے ہمراہ کسی طرح اس گرنے والی عمارت سے باہر نکل آیا. ہمیں علم نہیں تھا کہ کیا ہوا ہے. ہمارے چند ساتھی اسکول کی عمارت تلے دب گئے، جن کو بعد میں مردہ یا شدید زخمی حالت میں نکالا گیا. ہمیں گھر کی کوئی خبر نہیں تھی. میں بھی اپنے دیگر ساتھیوں کی طرح اپنے اشیانے کی طرف چل پڑا. جب میں گھر پہنچا تو گھر کا نام و نشان نہیں تھا. ہمارے چند رشتے دار جو زندہ بچ گئے تھے، ہمارے مکان کی لکڑیاں اور پتھر دائیں بائیں الٹ رہے تھے، اور میں نے اپنے بائیں طرف دیکھا کہ میری امی ہون میں لت پت درخت کے نیچے زمین پر پڑی ہوئی تھی. میں نے امی امی آوازیں دینا شروع کی تھی، لیکن کوئی جواب نہ آیا. میں اس بات سے بالکل بے خبر تھا کہ میری امی ہمیشہ کی نیند سو گئی ہیں. میرے رشتے داروں نے میرے ابو کو گرے ہوئے مکان سے نکال لیا. انہوں نے بھی مجھ سے کوئی بات نہ کی. میری چھوٹی بہن جس کے ساتھ میں کھیلا کرتا تھا وہ بھی مجھ سے ناراض ہوگی، کیونکہ اس نے بھی امی کے ابو کے ساتھ جانے کی ٹھان دی تھی. ہمارے گھر میں ہمارے تایا کے ہمارے علاوہ ہمارے تایا اور پھوپھی بھی تھی. ان کا ارادہ بھی میرے والدین کے ساتھ جانے کا تھا. بعد میں علم ہوا کہ ہمارے گھر میں تین مہمان بھی تھے، وہ بھی ان کے ساتھ چلے گئے. میں نہیں جانتا تھا کہ اب میرے والدین ہم سے ہمیشہ کے لیے رخصت ہو گئے. میرے بعد جانے والے تین بھائی اور دو بہنیں جو مختلف اسکولوں میں تھے وہ بھی پہنچے. کسی کو کوئی خبر نہیں تھی کیا ہو گیا ہے. ہر طرف چیخ و پکار تھا. میرے رشتے داروں نے حسب روایت قبریں کھودیں اور ان سب کو دفن کر دیا. شام ہو گئی تھی، بارش نے بھی زور پکڑ لیا. ہمیں گاؤں کے سب رشتے داروں کے ساتھ کھیت میں جانا پڑا. مجھے سخت بھوک لگی ہوئی تھی، نہ روٹی تھی اور نہ روٹی کھلانے والا. ہم ایک چادر کے نیچے اپنے آپ کو بارش سے بچاتے رہے. رات گزر گئی. بعد میں پاک فوج نے ہمیں سب کی طرح ایک ٹینٹ دیا. ہم اپنے تایا جو یہاں نہیں تھے ان کے گھر والوں کے ساتھ رہنے لگے. گورنمنٹ نے مکان کی تعمیر کے لیے معاوضہ دیا. بھائی نے اپنا مکان تعمیر کرا لیا. ہمارے تایا ہمارے اخراجات برداشت کرنے سے قاصر تھے، اس لیے ہم اپنے بھائی کے ہمراہ اپنے نئے مکان میں آ گئے. بہنوں کی دیکھ بھال مشکل تھی. بھائی نے اس لیے انہیں تعلیم حاصل کرنے کے لیے ہاسٹل میں داخل کروا دیا. ہماری بہنیں وہاں تعلیم حاصل کرتی تھیں. ایک دن ہاسٹل سے فون آیا کہ تھوڑی بہن کی صحت خراب ہے. بھائی نے ہاسٹل سے بہن کو سی ایم ایچ مظفر آباد لے گئے. ڈاکٹر نے چیک اپ کرنے کے بعد ایبٹ آباد ہسپتال میں جانے کا مشورہ دیا. بھائی کے پاس اس کے علاج کے لیے رقم نہ تھی. اس دن بھائی اسے گھر لے آیا، کسی سے ادھار لے کر اسے ایبٹ آباد ہسپتال لے جائے. اسی رات ہم سب سو گئے. جب ہم بیدار ہوئے تو ہمارے گھر میں بہن بستر پر مری پڑی تھی. بھائی نے اس کی تدفین وغیرہ کروائی. چند ماہ بعد ہمارا ایک بھائی جو گھر سے بھاگ گیا تھا، ہم سب اس کی تلاش کرتے رہے. وہ گزرنے والا پہنچ گیا. سڑک کراس کرتے ہوئے ایک گاڑی کی ٹکر لگنے سے شدید زخمی ہو گیا. اسپتال سے فون آیا کہ بھائی نیم خوردہ حالت میں روڈ پر پڑا ہے. भाई उसको लेने वहाँ, बड़ा भाई उसको लेने वहाँ पहुँच गया। एक साल तक उसका इलाज करवाया, उस वक्त जिंदा बच गया लेकिन जिस्मानी और जहनी तौर पर मजबूर हो गया। वो घर में रहता था, एक दिन घर से बाहर निकला, हम सब स्कूल में थे, मकान की छत पर चढ़ा और वहाँ से गिरकर फोत हो गया। मेरे एक भाई जो एक यूनिवर्सिटी में BSc मेडिसिन का तालिब इल्म है, मेरे भाई ने मेहनत करके उसका दाखिला करवाया जिसकी सालाना 1,00,000 फीस थी, जो पूरी करने के लिए भाई ने दुकान बेच डाली और उस फीस अदा करवाई। अभी उसकी तालीम मुकम्मल नहीं हुई है, वो भी अब मेहनत मजदूरी करके अपने हजात पूरे करते हैं। भाई अब दुकान छोड़कर मेहनत मजदूरी करने लग गए। मैं अब जमात डेम का तालिब इल्म हूँ। 2015 में मैंने मैट्रिक का एग्जाम दिए और रिजल्ट भी आ गया। मैट्रिक की इम्तिहानी फीस जमा न हो सकी, जिसकी वजह से मैं घर से भाग गया और इस्लामाबाद मिठाई की दुकान पर काम किया। मैट्रिक की इम्तिहानी फीस जमा की और मैट्रिक साइंस से पास कर ली। मैं चाहता था कि मैं अपनी तालीम मुकम्मल करूँ, पढ़ लिख कर इंजीनियर बनकर ऐसी तमीरत करवाऊँ जो जल्जले से महफूज हों, ताकि लोगों की जानों को जल्जले से बचा सकूं। लेकिन किसी सूरत में मुमकिन नजर नहीं आता, घर में कमाने वाला कोई नहीं, मेरे एक भाई जो दिन भर मेहनत करके मारे खाने का बंदोबस्त करता है।
तो ये कहानी थी पूरी और हमने थोड़ी काट दी है कहानी। इसकी वजह यह है कि ये कहानी हम पहले नशर कर चुके हैं कैसर साहब। ये बच्चा जब इसकी कहानी हमने नशर की तो पता नहीं आप वाकिफ़ हैं नहीं, अख़ुवत फाउंडेशन है पाकिस्तान में एक माइक्रो फाइनेंसिंग की, इसके डॉक्टर अमजद साकिब जो हैं वो बहुत एक्टिव हैं ख़ास तौर पर तालीम के शोबे में। तो अमजद साकिब साहब के दिल पर बड़ा असर हुआ जब उन्होंने इस कहानी को सुना, खास तौर से बच्चे में जो जज्बा है, और इसके भाई ज़ुबैर जो है वो है दाद के मुस्तहक, उन्होंने अपने तमाम बहन भाइयों को पढ़ाया, तो उन्होंने फौरी तौर पर ना इसको, एक बहुत अच्छा कॉलेज है अख़ुवत का जिसमें पूरे पाकिस्तान से सिलेक्टेड बच्चे, यानी हर शहर से एक बच्चा, कोई 90 मेरे ख्याल बच्चे वहाँ इसका दाखिला करा दिया। और ये इतने माशाल्लाह ज़हीन है, स्मार्ट है, मैं बल्कि कहूँगी बहन भाई दोनों, कि बड़े भाई ने फौरन असगर को दूसरे ही दिन उस कॉलेज लाहौर भेज दिया, अब ये लाहौर में पढ़ रहे हैं। तो असगर हमारे साथ हैं, ये बताते हैं अपने क्या इनकी कहानी का अंजाम क्या हुआ। जी असगर आवाज़ आ रही है मेरी आपको?
जी बिल्कुल आ रही है।
हाँ बेटा, अब मुझे बताओ, तुमने कहानी जब लिखी तब तो तुमने हमें रुला दिया था, इतनी अफसोस हमें हुआ था। अब तुम बताओ कैसी जिंदगी है, कहाँ हो तुम इस वक्त लाहौर में?
मैम पहले तो जिंदगी नहीं गुजरी थी, तो जिसके बाद जब से मैं चला गया हूँ अख़ुवत में, तो उसके बाद मैं तो ये सोच रहा हूँ कि मेरी नई जिंदगी की फिदा हो गई है। तो सबसे पहले मैं आपका शुक्रगुजार हूँ, और फिर उसके बाद हम साकिब साहब हैं उनका मैं शुक्रगुजार हूँ, मुझे बहुत अच्छा माहौल मिला है वहाँ पे।
तो बताओ कुछ कॉलेज का नाम बताओ, कुछ कॉलेज के बारे में बताओ, कैसा कॉलेज है?
अहोद कॉलेज लाहौर।
और किस तरह का कॉलेज है ये?
बहुत अच्छा कॉलेज है।
नहीं अच्छा तो है, लेकिन बच्चों का सिलेक्शन कैसे होता है वहाँ?
तब आप सारे जिले से जो है ना वहाँ से बच्चे आए हुए हैं, कश्मीर से, लेकिन मैं सिर्फ एक ही बच्चा हूँ। तो पंजाब से जो है हमारे साथ एक नॉन मुस्लिम भी है, पंजाब से भी आए हुए हैं, सिंधी भी हैं, बलोची बल्तिस्तान गिलगित-बल्तिस्तान वहाँ से बच्चे आए हुए हैं, खान अच्छा। भी है हमारे साथ,
अच्छा
बहुत से बच्चे हैं वहाँ पे।
तो ये तो बड़ी खुशी की बात है, ऐसा है कि आप एक छोटे से पाकिस्तान में पहुँच गए जैसे।
जी बिल्कुल।
तो ये सब बच्चे जो हैं ये अपनी अपनी टॉप पोजीशन वाले बच्चे हैं, पढ़ने में बहुत अच्छे हैं सारे बच्चे।
जी जी बिल्कुल।
तो क्या मुश्किल आपको हुई जब आप गए शुरू में? जाहिर है आप एक छोटे से गांव से गए थे, क्या मुश्किल पेश आई वहाँ जाके?
नहीं मैम, मुझे तो बिल्कुल कोई मुश्किल नहीं पेश आई।
तो कुछ
जो है ना थोड़ा लेट हो गया था, थोड़ा कोर्स कंप्लीट करना था पुराना।
अच्छा।
तो फिर से जो भी तक मैं कर रहा हूँ साथ, यहाँ पे बुक साथ लाया हूँ वहाँ से।
अच्छा।
लाहौर से साथ ले आया हूँ, बैग पूरा बल्कि ले के आया हूँ यहाँ पे। अच्छा। तो यहाँ पे अपनी स्टडी कर रहा हूँ।
तो
बाकी इसके अलावा जो है मुझे कोई वहाँ पे भी कोई नहीं मसला परेशान कोई भी नहीं।
तो आपके कॉलेज में जो बच्चे पढ़ते हैं ये इनमें जैसे कि आप भी एक बड़े मुश्किल हालात से बड़ी दुश्वार जिंदगी गुजारते हुए आए थे, तो ऐसे बच्चे हैं और भी वहाँ पर, या आप अकेले ऐसे बच्चे हैं?
मैंने जहाँ तक मेरा अंदाज है बच्चे हैं, लेकिन ऐसे बच्चे हैं جنت میں نے کیا جن کے جو ہے نا والدین میں سے ایک کوئی زندہ ہے ایسا کوئی بھی ابھی تک مجھے نہیں ملا جس کے امی ہو ابو نہ ہو دونوں نہ ہو.
اچھا
امی ہے کسی کے کسی کے ابو ہیں.
تو مجھے اصغر بڑی خوشی ہوئی تھی کیونکہ جیسے ہی میں نے فون کیا پتہ لگا آپ تو شاید دوسرے دن لاہور چلے گئے. تو یہ فیصلہ کس نے کیا, زبیر نے کیا یہ فیصلہ کیا آپ فوراً چلے جائیں؟
جی جی بھائی نے بھی کیا ہے, میں نے خود بھی کیا, بھائی نے بھی, بھائی کو بلکہ خوشی ہوئی ہے, مجھے مجھ سے زیادہ بھائی کو خوشی ہوئی ہے.
ظاہر ہے زبیر تو آپ کے ابا کی جگہ ہے, زبیر نے تو
خوشی ہو جہاں بھی جاؤ آپ پڑھو صحیح.
اچھا تو چلیں ہماری بہت مبارکباد قبول کریں, نیا سال آپ کے لیے تو بہت ہی مبارک ثابت ہوگا, ماشاءاللہ سے آپ کی زندگی بدل گئی. قیصر صاحب آپ کچھ کہنا چاہیں گے ان سے؟
جی ہاں, میں تو بڑا باہمت بچہ ہے یہ, حقیقت تو یہ ہے کہ جس نے کہانی درد بھری ہے ان کی, جس نے اپنے سامنے اپنے سارے گھر کو مختلف اوقات پہ مرتے دیکھا ہے اور کس سے ابھر کے نکلا ہے یہ اور کتنی ہمت دکھائی ہے اس نے, اور اس میں ان کے بھائی کا بھی بڑا رول ہے جن نے ان کے ساتھ ان کا ساتھ نبھایا, لیکن اور اچھے وقت پہ ان کو کچھ آپ کی وجہ سے ساتھ بھی مل گیا کہ یہ آگے پڑھائی کے لیے چلے گئے, اور میں امید کروں گا اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ اس میں بھی کامیاب ہوں گے کیونکہ ان میں وہ جذبہ ہے کہ حالات کو اوور کم کر کے یہ آگے بڑھیں,
اور ان کو پتا ہے کہ تعلیم کی اہمیت کیا ہے آگے بڑھنے کے لیے. اچھا دو کالرز ہیں, حبیب الرحمان صاحب ہیں چالا سے. جی حبیب الرحمان صاحب, حبیب صاحب
السلام علیکم.
جی وعلیکم السلام حبیب صاحب.
سب سے پہلے میں آپ کی ساتھیوں کو اور وائس آف امریکہ کی سننے والوں کو سلام پیش کرتا ہوں.
وعلیکم السلام.
بجی بات یہ تھی کہ ادھر قلعہ عبداللہ میں اڈا کی سہولت نہیں ہے, میرا ایک میرا بھی ایک کہانی ہے کہ جب میں پاکستان سے
مجھے حبیب الرحمان آپ کی آواز بہت ہی کٹ کٹ کے آ رہی ہے, پہلے تو مجھے بتائیے کہ آپ کہاں سے فون کر رہے ہیں, قلعہ عبداللہ سے فون کر رہے ہیں
آپ؟
اچھا اچھا سوری میں نے غلط نام لیا, میں چالا سمجھ رہی تھی. تو کیا آپ کی جو کہانی ہے, کیونکہ اس وقت تو ہمارے لیے مشکل ہے سننا, آپ کیوں نہ یہ کہانی لکھ کے بھیج دیجیے, اور آپ ایک کام یہ کیجیے کہ گلرخ جو ہے ہماری جو پروڈیوسر ہیں وہ آپ کا ٹیلی فون نمبر لکھ لیں گی, ٹھیک ہے؟ آپ انہیں اپنا فون نمبر لکھوا دیجیے, میں خود بھی آپ سے کانٹیکٹ کروں گی, لیکن اس سے پہلے اپنی کہانی ذرا سا لکھ کر تیار کر لیجیے, ٹھیک ہے؟ اور میں ضرور آپ کی کہانی سنوں گی اور نشر بھی کروں گی. مجھے تو بلکہ میں ہمیشہ کہتی ہوں بلوچستان سے اور سندھ سے ہمیں کم کہانیاں ملتی ہیں, میری خواہش ہے کہ زیادہ سے زیادہ لوگ اس پروگرام میں آئیں. چلیے بہت شکریہ. اور سجاد ہیں چار سدا سے. جی سجاد صاحب. جی السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
جی جی
جی آپ آن لائن ہیں سر؟
جی
ہلو ہلو
میں مجھے آپ کی, میرا خیال ہے کہ آپ کی لائن بہت خراب ہے اور بالکل سمجھ میں نہیں آ رہی, معاف کیجیے گا, تو اس لیے میں معذرت چاہوں گی. اچھا ہم کہانی کی طرف چلتے ہیں. ہمایوں قیصر صاحب یہ کہانی ہمیں بھیجی تھی, یہ ہمارے کالر ہیں محمد عمیر اور ننکانہ صاحب سے, تو انہوں نے یہ کہانی کئی دفعہ سنانے کی کوشش کی تھی اور پھر ہم نے ان کی کہانی خود سے ریکارڈ کی ہے. تو چلیے ہم اس کہانی کو سنتے ہیں پھر ان سے بات کریں گے.
میرا نام شمائلہ اور یہ کہانی میرے بھائی کی, اور یہ کہانی میں انہیں کی زبانی آپ کو سناتی ہوں. میں ضلع ننکانہ صاحب کے نواحی گاؤں ڈیرہ دواڑہ کا رہنے والا ہوں. میرا نام محمد عمیر اسلم ہے, میری عمر 20 سال ہے, ہم 9 بہن بھائی ہیں, 6 بھائی اور 3 بہنیں جس میں میں 7ویں نمبر پہ ہوں. ہم 4 بھائی اور 2 بہنیں پرائمری پاس بھی نہیں ہیں, میں سے چھوٹی بہن 11ویں جماعت میں اور بھائی 8ویں جماعت میں پڑھتا ہے. میں نے 6 سال کی عمر میں اسکول جانا شروع کیا, مجھے پڑھنے کا بہت شوق تھا. جب میں پڑھتا تھا تو میں کتاب کو کلک کر کے پڑھتا تھا, تب میرے والدین نے محسوس کیا کہ میری بینائی میں مسئلہ ہے. میرے ابو مجھے لاہور کے میاں ہسپتال لے گئے, وہاں چیک اپ کرانے پر ڈاکٹروں نے بتایا کہ میری بائیں آنکھ کی بینائی مکمل طور پر ختم ہے اور میری دائیں آنکھ کی بینائی بھی تھوڑی سی کمزور تھی, جس کے لیے ڈاکٹر نے نظر کا چشمہ تجویز کیا. اب میرے 3 بہن بھائی کو عینک لگی ہوئی ہے, لیکن اس وقت تو بچوں میں نظر کے مسائل اتنے عام نہیں تھے, اس لیے جب بھی میں عینک لگاتا تھا تو بچے مجھے چھیڑتے تھے. میں نے تنگ آ کر اینک لگانا چھوڑ دی. پھر جب میں 9 سال کا تھا اور کھیلتے ہوئے میری دائیں آنکھ میں گیند لگی جس سے آنکھ کے پردے کو نقصان پہنچا. ابو مجھے پھر میو ہسپتال لے گئے. میو ہسپتال میں ہمارے ایک عزیز کام کرتے تھے جنہوں نے ہمیں لاہور جنرل ہسپتال میں پردے کے ماہر ڈاکٹر علی حیدر کے بارے میں بتایا. ابو مجھے ڈاکٹر علی حیدر کے پاس لے گئے. ڈاکٹر صاحب نے میری آنکھ کا آپریشن کیا جس کے بعد میں پھر سے دیکھنے کے قابل ہو گیا. میں نے پھر سے اسکول جانا شروع کر دیا لیکن اب کی بار میری آنکھ کی بنائی مکمل طور پر ٹھیک نہ ہو سکی. میں دن میں پڑھ سکتا تھا لیکن رات میں پڑھنے سے دقت محسوس کرتا تھا. پھر فروری 2006 میں جب میں 11 سال کا تھا اور چوتھی جماعت میں پڑھتا تھا تو کرکٹ کھیلتے ہوئے میری اسی آنکھ میں گیند لگی جس کا پہلے 2 بار آپریشن ہو چکا تھا جس سے ایک بار پھر میری آنکھ کے پردے کو نقصان پہنچا. میرے ابو مجھے ایک بار پھر لاہور جنرل ہسپتال میں ڈاکٹر علی حیدر کے پاس لے گئے. ڈاکٹر صاحب نے بتایا کہ میری آنکھ کا پردہ بہت زیادہ ڈیمیج ہو گیا ہے اس لیے آپریشن نہیں ہو سکتا. میرے ابو نے ان سے کہا کہ آپ میری آنکھ میرے بیٹے کو لگا کر ٹھیک کر دیں. انہوں نے کہا کہ ایسا نہیں ہو سکتا. ابو نے ڈاکٹر صاحب سے پوچھا کہ کیا اس کا علاج پاکستان سے باہر کسی بھی ملک میں نہیں ہو سکتا. انہوں نے کہا کہ اس وقت اس کا علاج پوری دنیا میں کہیں بھی نہیں ہو سکتا. ڈاکٹر علی حیدر کے کہنے کے باوجود میرے ابو مجھے لاہور کے کئی ہسپتالوں میں لے کر گئے. اس کے بعد اسلام آباد میں ہمارے ایک عزیز کام کرتے تھے. انہوں نے ابو جی کو مشورہ دیا وہ مجھے اسلام آباد لے کر آئے اور وہاں میرا چیک اپ کرائیں. اب 2007 میں مجھے اسلام آباد لے گئے. وہاں پر ڈاکٹر نے یہ کہا کہ اس کی آنکھ کا پردہ اپنی جگہ سے ہٹ کر سائڈ پر جا کر چپ گیا ہے جسے اب جگہ پر لانا ممکن نہیں رہا. اس وقت میری عمر 13 سال تھی جس کے بعد میں سارا دن گھر پر رہتا ہوں. مجھے جو بھی دیکھتا وہ میرے ساتھ ہمدردیاں جتاتا تھا جو مجھے اچھا نہیں لگتا تھا اور میرے امی ابو کو کہتے تھے کہ اسے قرآن حفظ کروائیں. میرے والدین بھی مجھ سے کہنے لگے کہ تم قرآن پاک حفظ کر لو لیکن میں اس کے لیے دل سے بالکل بھی راضی نہ تھا. میں دوسرے بچوں کی طرح اسکول جانا چاہتا تھا. میرے اندر امی ابو کی اس بات سے بغاوت سے پیدا ہو گئی تھی. میرے تمام بڑے بہن بھائی نے کوئی بھی پڑھا لکھا نہیں تھا لیکن میں پڑھائی میں کافی ذہین تھا اور میرے ابو کہتے تھے کہ میرا یہ بیٹا پڑھ لکھ کر بڑا افسر بنے گا لیکن اب جب میں اسکول نہیں جا سکتا تو اب کہتے ہیں کہ قرآن حفظ کر لو تم اپنے نماز روزے کے قابل ہو جاؤ گے. آخر کار میں نے ان کے بہت زیادہ اثرات کرنے پر محلے کی مسجد میں قاری صاحب سے قرآن پاک حفظ کرنا شروع کر دیا لیکن اب بھی میں اس کے لیے دل سے راضی نہیں ہوں. اس لیے میں نے 1 سال میں صرف 10 اسپارے حفظ کیے جس کے بعد میں نے چھوڑ دیا. امی ابو نے بہت کہا لیکن میں ضد میں آ گیا. اس وقت میری عمر 15 سال کے قریب تھی جب میری بنائی گئی تو اس کے بعد مجھے ہر آنے والا دن ہر گزرے دن سے مشکل اور بدتر لگتا تھا. میں سارا دن گھر میں بیٹھا رہتا تھا اور جب میں محلے میں کھیلتے ہوئے بچوں کی آوازیں سنتا تھا تو میرا بھی جی چاہتا تھا کہ میں بھی ان کے ساتھ کھیلوں, میں بھی ان کی طرح اسکول جاؤں. جب میں اپنے چھوٹے بہن بھائیوں کی کتابیں پکڑتا تھا میرا بھی جی چاہتا تھا کہ میں انہیں پڑھ دوں. میں انہیں کیوں نہیں پڑھ سکتا لیکن پھر میں اپنے جذبات کو اپنے اندر ہی دبا لیتا. میرے اندر ایک امید تو تھی کہ ان شاء اللہ میں ایک نہ ایک دن وہ ٹھیک ہو جاؤں گا اور پھر سے اسکول جاؤں گا لیکن ہر آنے والے دن کے ساتھ مایوسی اور ناامیدی اس امید پر غالب آتی جا رہی تھی. پھر جب میں 17 سال کا ہوا اور میرا قد کافی بڑھ گیا تو میرے اندر یہ خیال پیدا ہوا کہ میں بڑا تو ہوتا جا رہا ہوں لیکن ٹھیک نہیں ہوا. دراصل میرے ساتھ جو کچھ بھی ہو چکا تھا میں ابھی تک اس کو دل سے تسلیم کرنے کو تیار نہ تھا. میں نے یہ سوچ لیا کہ میں اس حالت میں کسی صورت بھی یہاں نہیں رہوں گا, کہیں بھی چلا جاؤں گا لیکن یہاں نہیں رہوں گا. آخرکار 24 دسمبر 2011 کی رات میں میں گھر سے نکل پڑا. مجھے کچھ پتہ نہیں تھا کہ میں کہاں جاؤں گا, میری منزل کیا ہے, میرے ساتھ آگے کیا ہوگا لیکن میں ہر طرح کے حالات کے لیے خود کو تیار کر چکا تھا اور یہ تہیا کر چکا تھا کہ میں کسی بھی طرح واپس گھر نہیں جاؤں گا. اس رات شدید سردی میں مسلسل 5 گھنٹے پیدل چلنے کے بعد ایک جگہ پر پہنچا جہاں صبح 6 بجے ننکانہ صاحب سے ایک ساتھ لاہور کے لیے روانہ ہوئی. میں اس میں سوار ہو گیا اور لاہور جا کر اتر گیا. میں لاہور سے بس اسٹاپ پر کھڑا تھا. وہاں ایک بزرگ مجھے ملے جنہوں نے مجھ سے پوچھا کہ بیٹا تم نے کہاں جانا ہے. میں نے ان سے کہا کہ میں نے راولپنڈی جانا ہے, آپ مجھے راولپنڈی کی بس میں بٹھا دیں. انہوں نے کہا کہ چلو میں تمہارے ساتھ چلتا ہوں اور تم نے جہاں جانا ہے میں تمہیں وہاں چھوڑ کر آتا ہوں. اور ساتھ یہ بھی کہنے لگے تمہارے والدین کو اتنا خیال نہیں کہ انہوں نے تمہیں اس طرح اکیلے بھیج دیا. میں ان سے کہا کہ انہیں بتائے بغیر رات کو گھر سے نکلا ہوں. انہوں نے کہا تمہارے گھر والے تمہیں ڈھونڈ رہے ہوں گے اور پریشان ہوں گے, تمہاری ماں تمہاری اس طرح اچانک غائب ہو جانے کے صدمے سے مر جائے گی. میں گھر سے تو چٹان سے بھی زیادہ مضبوط ارادے کے ساتھ نکلا تھا لیکن ان کی باتوں نے میرا دل موم کر دیا وہ کہنے لگے چلو میں تمہیں تمہارے گھر چھوڑ کر آتا ہوں. میں پہلے کافی دیر بعد ادھر رہا کیونکہ میں بچپن سے ہی ادھر تھا, اور جب ایک بات پر اٹ جاتا تو اس سے پیچھے نہیں ہٹتا تھا, لیکن میں ان کے بار بار کہنے پر ان کے ساتھ گھر جانے کے لیے تیار ہو گیا. اس طرح وہ مجھے گھر لے آئے. گھر والے بہت زیادہ پریشان تھے اور مجھے ڈھونڈ رہے تھے. میرے واپس آنے پر وہ لوگ بہت زیادہ خوش تھے اور میرے امی ابو دونوں مجھے گلے لگا کر رو پڑے. میں وقتی طور پر تو نرم پڑ گیا, لیکن میں اندر سے اسی ضد پر قائم تھا. اور تقریباً ایک مہینے بعد رات کو آ کر گھر سے نکلا تو گاؤں سے کچھ دور پکی سڑک پر کچھ ناکہ لگائے کھڑی تھی. انہوں نے مجھے روکا اور مجھے گاڑی میں بٹھا لیا اور پھر گھر چھوڑ گئے. لیکن میں جو فیصلہ کر چکا تھا اس سے پیچھے ہٹنے کو کسی صورت بھی تیار نہ تھا. اور 7 مارچ 2012 کی رات کو میں تیسری بار گھر سے نکلا اور پھر انہیں پولیس والوں نے مجھے راستے میں روک لیا اور دوبارہ مجھے میرے گھر چھوڑ گئے. میرے گھر والوں میں صرف پوچھتے تمہیں کیا پریشانی ہے, اور اگر تمہیں کوئی پریشانی ہے تو ہمیں بتاؤ. لیکن مجھے ان کی کسی بات کا کوئی اثر نہیں تھا. لیکن جب میں بار بار اپنے مقصد میں ناکام ہوا تو میرے دل میں خیال آیا کہ شاید خدا وہ نہیں چاہتا جو میں چاہتا ہوں. اس کے بعد میں نے اسے خدا کی مرضی سمجھ کر تسلیم کر لیا اور سب کچھ خدا پر چھوڑ دیا, جس کے بعد مجھے زندگی آسان لگنے لگی. اور میں نے یہ سوچ لیا کہ جس طرح کے حالات بھی ہوں گے میں ان کا ہمت اور حوصلے کے ساتھ مقابلہ کروں گا. اس وقت تک میں 18 سال کا ہو چکا تھا. میں گھر میں سارا دن فارغ رہتا اور ریڈیو سنتا رہتا تھا. اکتوبر 2012 میں میں نے وائس آف امریکہ پر آنکھوں کے ایک باہر ڈاکٹر رفیق جان صاحب کا انٹرویو سنا, جس میں انہوں نے ان کے رابطے کے لیے ایک فون نمبر بتایا تھا. میں نے اس نمبر پر ان سے رابطہ کر کے اپنے مسئلے کے بارے میں مشورہ کیا. انہوں نے بتایا کہ اس کا علاج کہیں بھی نہیں ہو سکتا. اپریل 2013 میں میرے دل میں خیال آیا کہ میں قرآن پاک دوبارہ سے حفظ کرنا شروع کر دوں. اور گھر میں مجھے میری چھوٹی بہن اور بھائی پڑھاتے تھے اور میں نے ایک بار گھر میں قرآن پاک پڑھ لیا. اب میں مسجد میں قاری صاحب کو قرآن سنانے جاتا ہوں اور الحمدللہ قرآن پاک دوبارہ پورا کرنے کے قریب ہوں. میں اس حالت میں اسکول جانے کے بارے میں نہ میں نے خود سوچا اور نہ ہی گھر والوں نے کہا. لیکن چند ہفتے پہلے میں نے وائس آف امریکہ کے پروگرام میری کہانی میں جنگ کے ایک نابینا نوجوان منور عباس کی کہانی سنی کہ کس طرح اس نے بہت زیادہ مشکلات کے باوجود خود محنت مزدوری کر کے اعلیٰ تعلیم حاصل کی, جس کے بعد میرے دل میں یہ خیال پیدا ہوا کہ میں بھی تعلیم حاصل کروں گی. خدا نے مجھے میرے سب بہن بھائیوں سے ذہین بنایا ہے اور میں سب سے سمجھدار بھی ہوں. لیکن جس طرح کہتے ہیں کہ اگر کسی چیز کو استعمال نہ کیا جائے تو وہ خراب ہو جاتی ہے, ٹھیک اسی طرح میرے ساتھ بھی ہوا. میں نہیں جانے کے بعد ہر وقت کمرے میں بند رہتا تھا اور گھر والوں سے تو بات چیت کر لیتا تھا, لیکن اگر کوئی اور مجھ سے بات کرنے کی کوشش کرتا تو بول تو میں کوئی بات ہی نہیں کرتا تھا. اور اگر کوئی مجھ سے بات پوچھ بھی لیتا تو اس کا جواب دیتے ہوئے بھی جھجھک سی محسوس کرتا تھا. میرے اندر یہ احساس رہتا کہ مجھ میں ایک کمی ہے, میرا کوئی دوست نہیں اور میں اپنی کوئی بھی بات کسی سے شیئر نہیں کر سکتا. بس میں خود سے اور اللہ سے بھی ہر بات کرتا ہوں. میری چھوٹی بہن جب میری کہانی لکھ رہی تھی تو میری بینائی جانے کے بعد سے لے کر اب تک بہت ساری باتیں میں نے اسے ایسی بتائیں جو اس سے پہلے وہ نہیں جانتے تھے. حالانکہ کبھی کبھار اگر مجھے اپنی کوئی بات شیئر کرنے بھی پڑ جاتی تو میں اسے کرتا. میں بچپن میں فوجی بننا چاہتا تھا, پھر مجھے کرکٹر بننے کا شوق ہوا. لیکن اب جب میں اپنے ملک کے حالات کو دیکھتا ہوں اور دنیا کو دیکھتا ہوں کہ وہ ترقی کر کے بہت آگے نکل گئی ہے اور میرا ملک ترقی کی بجائے تندرستی کی طرف جا رہا ہے, تو اب میں سوچتا ہوں کہ اگر خدا نے موقع دیا تو میں انشاءاللہ سیاست میں آ کر اپنے ملک کو سماجی سیاسی اور اقتصادی طور پر مستحکم اور مضبوط بناؤں گا اور اپنے ملک کو ترقی کی مناظر طے کراتے ہوئے دنیا کے مہذب اور ترقی یافتہ ممالک کی صف میں کھڑا کروں گا. اکتوبر 2014 میں میں نے وائس آف امریکہ پر سنا کہ امریکہ میں سائنسدانوں نے مصنوعی بصارتی پردہ تیار کیا ہے جس کا انہوں نے ایک اندھے چوہے پر کامیاب تجربہ کیا. میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ کیا اس کے بعد انہوں نے انسانوں کا علاج شروع کر دیا ہے یا نہیں, اگر نہیں تو کب.
آواز دوست انعامی مقابلہ میری کہانی.
جب میں 10 سال کا تھا 12 سال کا تھا تو میں نے گٹار سیکھنا شروع کر دیا تھا.
ہماری اور آپ کی زندگیوں میں جنم لینے والی ایسی کہانیاں جنہیں اکثر کوئی سننے والا نہیں ہوتا.
ہم ایک عرصے سے آپ کو یہ کہانیاں سنا رہے ہیں, لیکن ہم ہی کیوں, اب آپ کی باری ہے.
بچے لوگ کو مارتے ابھی بجلی کرنٹ لگاتے.
مائکرو فون کی دوسری جانب نہیں بلکہ اس کے سامنے ہمارے ساتھ ساتھ منتخب کہانیوں کو ہم آپ کی اپنی آواز میں اردو ریڈیو اور ویب پر سنوائیں گے.
پروگرام میں نشر ہونے والی ہر کہانی کسی نہ کسی انعام کی مستحق ہوگی.
فون سے رابطہ کر کے 2 لاکھ روپے لاؤ, اپنے بچیوں کو لے جاؤ.
آپ یہ کہانیاں ہمیں ای میل بھی کر سکتے ہیں urdu.feedback@voanews.com. کہانیاں بھیجنے کے لیے پاکستان میں ہمارا پتہ ہے میری کہانی وائس آف امریکہ اردو سروس پی او باکس نمبر 1353 یعنی 1353 اسلام آباد پاکستان
اور بھارت میں ہمارا پتہ ہے میری کہانی وائس آف امریکہ اردو سروس پی او باکس نمبر 5437 یا 5437 نئی دلی 110011 بھارت اردو سروس کے یہ پروگرام میڈیم ویو 972 پر پاکستانی وقت کے مطابق روزانہ شام 7 بجے سے صبح 7 بجے تک نشر ہوتے ہیں
تو انتظار رہے گا آپ کی کہانیوں کا
مزید تفصیلات کے لیے اردو voa.com آواز دوست انعامی مقابلہ میری کہانی
انسان کو ہوش نہیں رہتا ہے دنیا نا الٹ جاتی ہے
تو سامعین پروگرام میں میری کہانی ہمارے مہمان ہیں ہمایوں قیصر صاحب سری نگر سے ہمایوں صاحب دلچسپ بات یہ ہے اس کہانی میں جو کہانی دلچسپ اس لحاظ سے تو نہیں ہے کہ عمیر کی ظاہرہ زندگی کی ایک تکلیف دہ کہانی ہے لیکن عمیر کی مجھے اچھی لگی ایک کرکٹ کا جو ان کا شوق ہے آپ دیکھیں بیچارے بچے نے بار بار اسی سے چوٹ کھائی ہے لیکن کرکٹ کھیلنے کا شوق نہیں چھوڑا تو عمیر ہمارے ساتھ موجود ہیں ایک منٹ میں ہم ان سے بات کرتے ہیں لیکن پہلے ہم زبیر سے بات کر لیں زبیر بھائی ہیں اصغر جواد اصغر کے زبیر السلام علیکم
جی السلام علیکم
زبیر آپ کو بہت مبارک ہو آپ تو جواد کی امی بھی ہیں ابو بھی ہیں بڑے بھائی بھی ہیں سب کچھ ہیں اور میں نے اتنے عقل مند لوگ بہت کم دیکھے ہیں کہ ان کو ایک اچھا موقع ملے اور اس کو فوراً حاصل کر لیں تو آپ نے جس طرح جواد کو بھیجا مجھے بڑی خوشی ہے کہ آپ نے اتنا صحیح اور بر وقت فیصلہ کیا تو کیسا آپ کو کیسا لگ رہا ہے جواد کو اس جگہ دیکھ کر اب
میڈم کہہ رہے تو میں وائس آف امریکہ کی پوری ٹیم کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گا اور خصوصی طور پر آپ کا کہ آپ نے اس کہانی کے لیے جتنی محنت کی یہاں پہ سگنل بھی جو آپ تھے آپ کی بار بار آپ نے کال کی اور آپ کے خصوصی توجہ سے جو ہے ہمیں وہاں پہ پہنچنے کا موقع ملا تو ہم تو ایسے موقع کی تلاش میں تھے میں اس کے ساتھ ہی آتا میں خود وزٹ کر کے آیا ہوں اور پورے اتارے کے سسٹم کو میں نے پسند کیا اس لیے میں تو دیکھنے کے لیے گیا تھا
ساتھ
میں نے کہا کہ اگر اس میں وہاں پہ ہمیں تعلیم چاہیے صرف وہ یہ نہیں ہے کہ ہمیں رہائش ہے اس طرح کا مسئلہ ہو بعض ایسے ادارے بھی ہوتے ہیں جہاں آپ لا کے چھوڑ دیں تو تعلیم نہیں ہوتی صرف وہ کھانے پینے کا مسئلہ
نہیں تو بڑا کلاس والا کالج ہے بہت اچھا
وہاں پہ سب کچھ ہے
بالکل تو پرنسپل سے جو تھے وہاں کے ان سے ملاقات ہوئی آپ کی
جی
جو پرنسپل ہیں وہاں کے ان سے ملاقات کی آپ نے
جی انہوں نے بھی بہت کوآپریٹ کیا پورے راستے میں ہمارے ساتھ رابطے میں رہے اور انہوں نے فل کوآپریٹ کیا ہے ایڈمیشن میں
اصل میں تو شکریہ ہمیں امجد ثاقب صاحب کا میں بھی بہت کروں گی اس پروگرام کے توسط سے بھی کہ یہ تو ان کا کمال ہے کہ ہمیشہ جب بھی آتے ہیں ان سے ہم جب بھی کچھ کسی کے لیے بھی کہتے ہیں وہ ہمارا کام کر دیتے ہیں اور یہ کہانیاں آپ لوگوں کی ایسی ہیں کہ ہر ایک کے دل پہ اثر کرتی ہیں تو کون ہے پرنسپل کا نام کیا ہے وہاں پر ذہن میں ہے نام
انور علی صاحب
انور علی صاحب چلیے تو انور علی صاحب کا بھی شکریہ
مجھے تھا ان کا خصوصی طور پر ظاہر ہے ڈاکٹر صاحب کی توسط سے وہاں پہ ہم پہنچے آپ کی توسط سے ڈاکٹر صاحب سے رابطہ ہوا پھر ڈاکٹر صاحب نے بھی بہت کوآپریٹ کیا اور جب یہ پہنچا وہاں پہ تو نیکسٹ دوسرے دن جب ہم نے کال کی تو اس نے بتایا کہ ڈاکٹر صاحب نے خصوصی طور پہ جب وزٹ کیا ہے کالج کا تو وہاں پہ انہوں نے اسپیشلی اس کو پتا کیا ہے بلا کے اس کو ملے اور پوچھا کہ کشمیر والا بچہ کدھر ہے
اچھا
تو پھر اس سے ملاقات کی انہوں نے
چلیے بھائی تو بڑی خوشی کی بات ہے تو جواد وہاں کمفرٹیبل ہے مطلب ان کو ایسا تو نہیں لگتا کہ وہ کسی نئی جگہ پہنچ گئے بالکل اور خوش نہیں ہو وہاں پر
نہیں نہیں خوش ہے بالکل خوش ہے ہم نے دوسرے دن فون کیا تھا فوراً تو یہ بھی خود بھی ایسے موقع کی طاقت میں تھا کہ یہ کسی ایسے ادارے میں پہنچے جہاں پہ اس طرح کا ماحول اور اس طرح کی ایجوکیشن ملے
اچھا تو زبیر ڈاکٹر صاحب نے کہا تھا کہ آپ کے لیے بھی کچھ کریں گے تو کچھ ہوئی بات آپ کی مزید آگے اچھا اچھا ایک بات مجھے آپ کے جو کزن ہیں انہوں نے بتائی تھی کہ آپ لوگوں کا کوئی معاوضے کا مسئلہ ہے کسی گھر گرنے کی وجہ سے حادثے کی وجہ سے
جی ایکسیڈنٹل ڈیتھ تھی نا بھائی جی
جی
تو اس کے اوپر کرتے ہیں گورنمنٹ
اچھا تو چلیے میں نے ان سے وعدہ کیا ہے اصغر کہ نہیں زبیر میں نے مجھے سن لی ان سے میں نے بات اور میں انشاءاللہ اس میں بعد میں کروں گی کچھ لیکن آج تو میں آپ کا شکریہ ادا کرتی ہوں آپ کو مبارکباد دیتی ہوں اور آپ کی ہمت کی داد بھی دیتی ہوں. دیکھیے ہمایوں صاحب نے بھی سب سے زیادہ آپ ہی کو داد دی تھی کیونکہ آپ ہی کی ہمت سے آپ کے سب بہن بھائی آج پڑھ رہے ہیں, اور ہمیں پتہ ہے کہ آپ کا یہ نقصان ہوا کہ آپ اے گریڈ اسٹوڈنٹ تھے مگر آپ کو پڑھائی چھوڑنی پڑی. لیکن مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ آپ کے لیے بھی کوئی نہ کوئی اچھی چیز ضرور ہوگی. ٹھیک ہے, بہت 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 آپ کا شکریہ اور مرزا سے خدا حافظ آپ کو. جی
مبارکباد کی مستحک آپ ہیں اور آپ کی پوری ٹیم اور ڈاکٹر صاحب, اور خصوصی طور پہ ڈاکٹر صاحب اور آپ کے جو انور علی صاحب ہیں سب.
بالکل صحیح بات,
خصوصی طور پر آپ کی میں بھی بڑی جو ہے کہ آپ کو آپ کا بہت بہت شکریہ.
مجھے تو آپ, میں نے آپ سے کہا ہے نا کہ بس آپ کی کہانی اچھی ہو نا تو کوئی نہ کوئی راستہ نکل آتا ہے. تو بہت شکریہ زبیر آپ کا بھی اور جواد کا بھی, ہمیں مطلب خبر دیتے رہیے گا کہ ان کی پروگریس کی. ٹھیک ہے, اچھا ہمایوں صاحب ہمارے ساتھ یہ بچہ موجود ہے عمیر, محمد عمیر.
جی جی ہلو.
جی آواز
جی. عمیر کی کہانی میں نے سنی, اور جیسے آپ کہہ رہی تھی کہ کرکٹ کا شوق ہے, لیکن ایک اور بات یہاں سامنے آتی ہے کرکٹ کے شوق کے ساتھ کہ آج کل کرکٹ میں پروٹیکٹیو گیئر بھی ہے.
جی ہاں,
گھر پہ اگر آپ ہیلمٹ پہن لیں تو آنکھ بچ جاتی ہے آپ کی. آپ کے پاس نہیں ہوتی, دو چار پانچ بچے جمع کر کے پیسہ اگر لے آتے کھیلنے سے پہلے تو ایک سیفٹی ہو جاتی. دو مرتبہ ان کی آنکھ پہ بال لگی ہے,
دو دفعہ لگی ہے,
ٹھیک بھی اور آنکھ اس کے بعد پھر خراب ہو گئی. اور ایک اور بات بتاؤں گا کہ میرے پاس کئی ایک بچے آتے ہیں, بڑے آتے ہیں جو نابینا ہیں, آنکھوں کی روشنی سے محروم ہیں. کچھ میرے پروگرام کرتے ہیں اچھے خاصے, کچھ ماسٹر ڈگری کر رہے ہیں, کچھ نے بڑے اچھے امتحان پاس کیے ہیں. اس لیے بالکل ہمت نہیں ہارنے کی ضرورت ہے کہ اگر آپ کو دکھتا نہیں ہے تو آپ کچھ نہیں کر پاتے ہیں. آپ سب کچھ کر سکتے ہیں, ایسی بات نہیں ہے.
میں نے
بڑھ سکتے ہیں.
یہ جس کہانی کا ذکر کر رہے تھے وہ بھی اتنی غربت سے انہوں نے اٹھ کے اور ایم اے پاس کیا تھا. ان کے تو مجھے لگتا ہے کہ مالی طور پہ, عمیر آپ کے یہاں مالی طور پہ کوئی مسئلہ نہیں ہے, ہے نا؟
یہ کوئی ایسا زیادہ مسئلہ نہیں مالی طور پہ, ہمارے مالی حالات ٹھیک ہیں.
مجھے یہ افسوس ہے کہ آپ کے والدین کی شاید علم میں نہیں تھا. لاہور میں تو بے شمار ایسے ادارے اور پروگرام ہیں جہاں میں کہتی ہوں کہ بہت اچھا ہے کہ آپ قرآن پاک بھی حفظ کریں. اس کی وجہ یہ ہے کہ حفظ کرنے سے آپ کی ذہن تیز ہوتا ہے. مطلب اس میں یہ تو ایک سائنٹیفک بات ہے کہ جتنا آپ ذہن کو استعمال کریں گے وہ تیز ہوگا, لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ کا جو شوق تھا پڑھنے کا اسے پورا کرنا چاہیے تھا, اور ابھی بھی وقت نہیں گزرا ہے. میں نے آج آپ کے لیے بات کی تھی ڈاکٹر اعجاز مسعود سے جو ملتان میں ہیں, انہوں نے وعدہ کیا ہے کہ وہ کچھ اداروں کا پتہ کریں گے اور پھر وہ بتائیں گے کہ کہاں جا کے آپ اب بھی یا ننکانہ صاحب میں ایسی کوئی ہے فیسلٹی موجود یا نہیں, تو میں آپ کو ضرور بتاؤں گی. تو اب کیا کرنے کو دل چاہتا ہے آپ کا, کچھ پڑھنا چاہتے ہیں آپ؟
میں نے کہانی آپ کو اس لیے لکھی تھی جو میں نے کہانی کے آخر میں ذکر کیا تھا نا کہ امریکہ میں جو ترقی ہوئی ہے اس سلسلے میں میں نے کہانی لکھی تھی آپ کو.
جی ہاں, لیکن ابھی تک یہ جو آپ نے کہا نا چوہوں پہ تجربے کی بات تھی, تو ابھی تک یہ انسانوں پہ کوئی اس میں مطلب نظر نہیں آئی. میں نے کافی اس کو گوگل کر کے دیکھا, لیکن میں احتیاطاً ضرور پوچھوں گی. لیکن آپ نے تو ڈاکٹر رفیق جان سے پوچھا تھا جو کہ ایکسپرٹ ہیں اس کے اور یہاں نیو یارک میں ہیں, تو میرا نہیں خیال کہ ابھی اس میں کوئی ایسی چیز سامنے آئی ہے. اور امریکہ میں آپ کو پتا ہے نا کہ فوری طور پہ تو وہ اجازت بھی نہیں دیتے انسانوں پر تجربہ کرنے کی. تو جب یہ
فروری میں آپ نے ان کا انٹرویو دیا تھا نا, تو وہ 21 فروری کو انٹرویو نظر ہوا تھا.
جی,
تو اس کے 3-4 دن بعد میں نے ریڈیو پاکستان پر سنا تھا کہ امریکہ میں کسی انسان کو بھی ان لوگوں نے پردہ لگایا اور اس کی بینائی ٹھیک ہو گئی.
تو وہ یہاں پر ایک اپروو کرنے کا سسٹم ہوتا ہے کہ یہاں جب پورا اپروول مل جاتا ہے اور اس علاج کو باقاعدہ شروع کر دیا جاتا ہے, تو وہ ابھی تک نہیں شروع ہوا یہاں پر. لیکن میں یہ کروں گی کہ آئندہ کسی پروگرام میں ہمارے کوئی بھی آنکھوں کے جو ماہر ہوں گے امریکہ میں یا پاکستان میں, ان کو بلا کے ان سے آپ کی بات کروا دوں گی. ٹھیک ہے, اور لیکن میں یہ کہوں گی کہ اپنا وقت نہیں ضائع کریں. رفیق صاحب آپ کو, یہ ہمایوں صاحب آپ کو کچھ بتا رہے تھے, ہمایوں صاحب آپ بات کیجیے ان سے.
جی دیکھیے بومر, ایسی بات ایک ہی ہے کہ آپ یہ سوچنا چھوڑ دیں کہ کب کون سی تحقیق ہوگی اور میری بینائی واپس آئے گی. ہوگا تو بہت اچھا ایسا ہو جائے گا. فی الحال یہ کریں گے جتنا آپ کے پاس ہے اسی میں کچھ مطمئن تھوڑے بہت رہیں اور علم حاصل کرنے کی کوشش کریں. میرے پاس لا تعداد ایگزامپل ہیں جو میرے پاس آئے ہیں اور وہ پڑھ رہے تھے, کوئی ایم اے کر رہے ہیں, کچھ نے کر لیا, کچھ نے ایڈمنسٹریٹو ایگزام پاس کیے کشمیری ایڈمنسٹریٹو ایگزام, وہ بھی بیوروکریسی میں آ گئے اور وہ بالکل آنکھوں کی روشنی سے محروم ہیں. लेकिन उन्हें पढ़ना जारी रखा। और आजकल सॉफ्टवेयर है, बिल्कुल आप लैपटॉप इजीली चला सकते हैं, वो वहीं से बोलेगा, आप उसके साथ काम कर सकते हैं, आप सीख सकते हैं। तो ये आपने जो सीखने का मादा है आपके अंदर, इसे मत रोकें, इसी तरह आप ये इल्म हासिल करते रहें। और अगर आपको बाद में कोई ऑपरेशन ऐसा हुआ कि बिना ही आ गई तो बहुत बेहतर, लेकिन इस इंतजार में वक्त जाया ना करें।
बिल्कुल। अच्छा, आपके पास लैपटॉप है क्या वो जिसको नाबीना अफराद इस्तेमाल कर सकते हैं?
नहीं।
तो आप अपने वालिद से कहिए कि आपको वो लैपटॉप दिलाएं, वो कोई बहुत महंगा नहीं है। और कई जगहों पे पंजाब गवर्नमेंट ने तो जो अच्छे स्टूडेंट थे उनको मुफ्त भी दिया था, लेकिन बहरहाल ज़ाहिर है आप क्योंकि तालिबे इल्म नहीं है। तो मुझे ये पता है कि अमार मसूद जब प्रोग्राम आए थे तो उन्होंने बहुत से ऐसे प्रोग्राम्स के और लाइब्रेरीज के बारे में बताया था जहाँ जाके आप पढ़ सकते हैं आँखें ना होने के बावजूद भी। और ख़ासतौर पर लैपटॉप जो है ना, ये बहुत काम की चीज़ है, आप प्लीज़ फ़ौरन ख़रीद लीजिए। आपकी बहन शमाइला जो है आपके आसपास कहीं मौजूद है? शमाइला
सोई हुई है।
अच्छा, शमाइला ने बड़ी अच्छी तरह आपकी कहानी सुनाई। क्या आपने कहा कि आप अपनी बातें शेयर नहीं करते, आप बहन भाइयों से क्यों नहीं बातें करते, उनको उनसे शेयर क्या करें अपनी बातें, ताकि उन्हें पता लगे आपके दिल पे क्या गुजर रही है?
मैं पहले नहीं करता था, अब कर लेता हूँ उसे।
अच्छा, तो चलिए मैं आपके लिए बेफिक्र रहिए, अब आपकी कहानी नशर हो गई। अब जैसा कि कैसर साहब ने आपको कहा कि आप एक लैपटॉप खरीदिए, ठीक है ना, आप खरीद सकते हैं ना
जी।
तो जी। उसके बाद आप उस पर काम, आपके लिए दुनिया नई खुल जाएगी। अच्छा, और आपको पता है ना कि बहुत से ऐसे प्रोफेशन हैं अब तो टेक्निकल, जिसमें आपको आँखों की ज़रूरत नहीं है, आप वैसे भी काम कर सकते हैं। तो हम कुछ ऐसी चीज़ों के बारे में आपको बताएंगे आइंदा किसी प्रोग्राम में। हम अपने कॉलर्स को ले लेते हैं। सोबत साहब हैं बलूचिस्तान से। जी सोबत साहब, सोबत साहब की कॉल ड्रॉप हो गई। मुरीद खान है हमारे साथ मियांवाली से। मुरीद खान साहब,
अस्सलाम वालेकुम जनाब।
जी वालेकुम सलाम, जी कैसे हैं जी? मुरीद खान बोलिए। मेरे ख्याल मुरीद खान की है तो आप बोलती तो बंद नहीं हो सकती आपकी लेकिन आवाज आना बंद हो गई है। तो चलिए मुरीद खान साहब फिर आइंदा सही। अच्छा कैसे साहब, चलिए आपके वाले साहब शायर हैं तो कुछ चीजें हमें कुछ और सुनाइए आप हमें शायरी।
आनी चाहिए। चलिए एक शेर उनका मुझे और याद आ रहा है, ये है कि बजा के नब्ज़े ज़माना पे हाथ है कैसर, बजा के नब्ज़े ज़माना पे हाथ है कैसर, मैं डर रहा हूँ मगर वक्त के खुदाओं से।
वाह वाह। तो आपके वालिद का कोई दीवान वगैरह भी है, मतलब मजमुआ छपा हुआ?
जी हाँ जी हाँ, उनका मजमुए कलाम से यहाँ भी छपा है, पाकिस्तान में भी पढ़ा जाता है, बाकी जगह भी पढ़ा जाता है, और उनका एक दीवान बरगे आरज़ू भी है।
मुझे तो ये हैरत है कि आप खुद शायर क्यों नहीं, अब तक आप रेडियो कश्मीर के जितने भी हमारे पास आए ओहदेदार सब शायर थे तो आप
एक तो डिफरेंट हो
तो आपको वैसे कुछ गाने का शौक है, कोई ऐसा शौक जो कि जिसका इजहार आप यहाँ कर सकें?
गाने सुनने का शौक है, गाने का शौक नहीं है, हर तरह के गाने सुनता हूँ।
चलिए ठीक है, तो
क्लासिकल हो, वेस्टर्न क्लासिकल हो, इंडियन हो, गजल हो, सब सुनता हूँ।
अच्छा, तो चलिए हम एक आपको अच्छा सा गीत सुनवाते हैं। ताहिरा सैयद की आवाज में ये गीत हमारे पास है, तो आखिर में ये गीत
ताहिरा सैयद का भी जम्मू कश्मीर से वापस
है। बिल्कुल, उनकी वालदा तो वही की थी। बिल्कुल बिल्कुल। तो मैं आपका शुक्रिया भी अदा करूंगी इससे पहले कि प्रोग्राम खत्म करें और गाना सुनें। तो इंशाल्लाह आपसे आइंदा प्रोग्राम मुलाकात होगी। सामिन, इसके साथ ही शनाज अजीज को, हुमायूं कैसर साहब को और गुलरुख को इजाजत दीजिए। खुदा हाफिज।
اس پروگرام میں جو نقطہ نظر پیش کیے گئے وہ خالصتاً ہمارے مہمان شراکا کے تھے اور وہ وائس آف امریکہ کے موقف یا امریکی حکومت کی پالیسی کی نمائندگی نہیں کرتے۔